बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم ان کا کہنا ہے کہ پروردگار جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے پائے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے خدایا تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا
ریڈیو تران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہے عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائے۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب علی اصغر برومند، جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 اور 9 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ویب سائٹ پر موجود آرکائیو میں ماضی میں نشر ہونے والے ریڈیو تران کے مختلف پروگرام بھی آپ سماعت فرما سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے عالمی خبریں نشر کریں گے۔ عالمی خبروں کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نعت رسول مقبول کے بعد نشر کیا جائے گا پروگرام اسلام ٹائم، اور آخر میں آپ سن سکیں گے دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسلامی جمہوری ایران کی وزارت خارجہ نے شیراز میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دوسروں کے جنگلی اور خود کے باغ نشی ہونے کے دعوے داروں نے حضرت شاہ چراغ علیہ السلام کے روزے میں دہشت گردانہ حملے پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے کہا کہ لانگ مارچ کو اسلام آباد پہنچنے میں 8 سے 9 دن لگیں گے۔ ہندوستان کی ریاست گجرات کے مورپی ضلع میں ایک دریا پر بنے کیبل پل ٹوٹ جانے کے حادثے میں مرنے والوں کی تعداد 140 سے زائد ہو گئی ہے۔ سعودی عرب کے انسانی حقوق کی یورپی تنظیم نے انکشاف کیا ہے کہ سعودی حکام نے کئی بچوں سمیت 15 سیاسی قیدیوں کو موت کی سزا سنائی ہے۔ غرب اردن کے شہر الخلیل میں فلسطینی نوجوانوں کے خلاف غاصب سنی حکومت کی فوجیوں کی وحشیانہ کارروائی کے بعد سنی فوجیوں اور فلسطینی نوجوانوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی ہیں۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ میں مغرب بالخصوص یورپ کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے جوزف بوریل کے 2 ہفتے قبل کے بیان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ باغوں میں رہنے کے دعوے داروں نے ایران کے شہر شیراز میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے پر خاموشی اختیار کی، بچوں اور خواتین کے حقوق کی پامالی کو فراموش کر دیا اور دوہرے معیار والے بیانات دے کر بآسانی اس واقعے کو نظر انداز کیا۔ ترجمان وزارت خارجہ ناصر کنانی نے کہا کہ یہ باغ نشین تشدد، شورش اور ایسے افسوسناک دہشت گردانہ اقدامات کو بڑھاوا دینے میں بھی اپنے اشتعال انگیز کردار کو بھلا بیٹھے، دہشت گردانہ حملے میں اپنا کردار بھی نظر انداز کر دیا۔ ترجمان وزارت خارجہ نے دہشت گردوں کے خلاف شہید جنرل قاسم سلیمانی کی جان فشانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ اگر داعشی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایران اور اس جنگ کے علمبردار جنرل قاسم سلیمانی کا کردار نہ ہوتا تو آج انسانی حقوق کے دعوے دار ممالک اس سپاک گروہ کے دہشت گردانہ حملوں کا سامنا کر رہے ہوتے۔ انہوں نے کینیڈا اور 12 مغربی ممالک کے وزراء خارجہ کی جانب سے ایران کے اندرونی معاملات کے بارے میں جاری مشترکہ بیان کو کھلی مداخلت، منافقت، غلط بیانی اور دوغلا پن قرار دیتے ہوئے اسے مسترد کر دیا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے صاف الفاظ میں کہا کہ جو لوگ انسانی حقوق کے دعوے دار ہیں وہ امریکی حکومت کی یک طرفہ پابندیوں اور یورپ کی جانب سے ان پابندیوں کی اطاعت پر کیوں خاموشی اختیار کیے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران میں حقوق کے نسواں کا موضوع نہ صرف ملک کی ترقی یافتہ آئین میں اجاگر کیا گیا ہے بلکہ اس کا تعلق ایران کی غنی تاریخ اور ثقافت سے ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اسلامی اور ایرانی تہذیب میں خواتین کی پوزیشن انتہائی ممتاز اور برجستہ ہے۔ آسٹریلیا کے قید خانوں میں تشدد کی جانچ پڑتال کرنے والی اقوام متحدہ کی کمیٹی پر آسٹریلیا کی حکومت کی پابندی کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں ترجمان وزارت خارجہ نے کہا کہ کینبرا حکومت کی آسٹریلیا حکومت کے اس اقدام سے واضح ہو جاتا ہے کہ آسٹریلیا کی نظر میں انسانی حقوق دوسروں پر سیاسی دباؤ ڈالنے کے حربے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ ایران کی بحریہ نے خلیج فارس میں ایک آئل ٹینکر کا راستہ روک لیا ہے جو 1.10 کروڑ لیٹر خام تیل اسمگل کر کے لے جا رہا تھا۔ ایران کے جنوبی صوبے ہرمزگان کی عدلیہ کے سربراہ مشتبہ کہرمانی نے کہا کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ نے اس آئل ٹینکر کو صوبائی عدالت کی جانب سے جاری شدہ وارنٹ کے تحت روکا ہے۔ صوبے ہرمزگان کی عدلیہ کے سربراہ نے مزید بتایا کہ یہ اقدام 1 مہینے تک جاری رہنے والی دقیق فنی اور انٹیلیجنس سرگرمیوں کے بعد انجام دیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس غیر ملکی بحری آئل ٹینکر کا کپتان اور عملہ بھی مزید پاسپورٹس اور قانونی اقدامات کی تکمیل کے لیے حراست میں لے لیا گیا ہے۔ صوبے ہرمزگان کی عدلیہ کے سربراہ نے مزید بتایا کہ جن جہازوں کے مالکوں نے اس آئل ٹینکر کو غیر قانونی طریقے سے تیل فراہم کیا ان کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ غیر ممالک کو تیل فراہم کرنے والے اسمگلر ایران کے عدالتی نظام اور انٹیلیجنس کے کارکنوں کی گرفت سے بھاگ نہیں سکتے اور انہیں بغیر رعایت کے سخت قانونی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے کہا کہ لانگ مارچ کو اسلام آباد پہنچنے میں 8 سے 9 دن لگیں گے۔ گوجراوالا کے علاقے موڑ ایمن آباد میں لانگ مارچ کی شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ یہ مارچ سیاست نہیں بلکہ ملک کو حقیقی آزادی دلانے کا جہاد ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ سب کو اسلام آباد لے جانے کا مقصد یہ ہے کہ قوم حقیقی طور پر آزاد ہو۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین نے موجودہ حکمرانوں پر شدید حملہ کرتے ہوئے کہا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ناانصافی کا نہیں۔ ایک اور مقام پر لانگ مارچ کی شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ انقلاب الیکشن کے ذریعے آئے گا یا پھر خون ریزی ہوگی۔ انہوں نے عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اشاروں میں ہدف تنقید بنایا اور کہا کہ آج پوری قوم عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بند کمرے میں فیصلہ کر کے ہم پر بقول ان کے چوروں کو مسلط کر دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان کی نااہلی کے سلسلے میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کو معطل کیے جانے کی پی ٹی آئی کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی توشہ خانہ ریفرنس میں نااہلی کے خلاف درخواست کی سماعت کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کا فیصلہ فوری طور پر معطل کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان کی نااہلی کے خلاف درخواست کی سماعت جسٹس عامر فاروق نے کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو بھی نوٹس جاری کرتے ہوئے میوں والی کی نشست پر الیکشن کمیشن کو ضمنی انتخاب سے روک دیا ہے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین اور سابق وزیراعظم عمران خان نے توشہ خانہ ریفرنس میں نااہلی کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے۔ عمران خان کے سلسلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ سماعت ایک ایسے وقت ہوئی ہے جب پی ٹی آئی نے موجودہ حکومت کے خلاف اسلام آباد کے خلاف لانگ مارچ شروع کر رکھا ہے۔ لانگ مارچ کے دوران عمران خان نے فوج اور عدلیہ پر کڑی تنقید کی ہے۔ ہندوستان کی ریاست گجرات کے موربی ضلع میں ایک دریا پر بنے کیبل پل ٹوٹ جانے کے حادثے میں مرنے والوں کی تعداد 140 سے زائد ہو گئی۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ریاست گجرات کے موربی ضلع کی بی ڈویژن علاقے میں دریا پر بنے کیبل پل کے ٹوٹ جانے کے حادثے میں مرنے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ضلعی انتظامیہ نے میڈیا کو بتایا کہ پیر کی صبح تک مرنے والوں کی تعداد 140 سے زائد ہو چکی تھی۔ یہ حادثہ اتوار کو اس وقت پیش آیا جب بڑی تعداد میں لوگ مچھو ندی پر بنے اس پل پر گھومنے کے لیے پہنچے تھے۔ ان میں بڑی تعداد میں خواتین اور بچے بھی تھے۔ مرنے والوں میں ایک ہی خاندان کے 7 افراد بھی شامل ہیں۔ خبروں کے مطابق اتوار کو مقامی وقت کے مطابق شام 6:30 بجے جب بڑی تعداد میں لوگ اس پل پر تفریح کے لیے موجود تھے، اسی وقت وہ ٹوٹ کر گر گیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ پل پچھلے 7 مہینے سے بند تھا اور اسے مرمت کے بعد 5 دن قبل ہی کھولا گیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ پل 140 سال پرانا ہے۔ یہ پل جھولے کی طرح جھولتا ہوا نظر آتا تھا۔ اس حادثے پر ہندوستان کے وزیراعظم سمیت مختلف سیاسی اور سماجی شخصیات نے اپنے گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ سعودی عرب کی انسانی حقوق کی یورپی تنظیم نے انکشاف کیا ہے کہ سعودی حکام نے کئی بچوں سمیت 15 سیاسی قیدیوں کو موت کی سزا سنائی ہے۔ جس میں کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب میں جن افراد کو سزائے موت کے احکامات کا سامنا ہے، اب ان کی تعداد 53 ہو گئی ہے، جن میں کم سے کم 8 بچے شامل ہیں۔ اس تنظیم نے اس جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ جن افراد کو حراست میں لیا جاتا ہے انہیں سزائے موت کے خطرے کا سامنا ہو جاتا ہے۔ سعودی عرب کے حکام کی جانب سے درجنوں سیاسی قیدیوں من جملہ 8 بچوں کی اجتماعی سزائے موت پر سخت خبردار کیا ہے۔ سزائے موت کا یہ فیصلہ ایسی حالت میں سنایا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کے ماہرین نے حال ہی میں سعودی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ عبداللہ الہویتی کو فوری طور پر رہا کر دیں اور ان کے خلاف اس الزام کو ختم کر دیں جو ان پر بچپن میں لگایا گیا تھا اور جس کی بنیاد پر انہیں سزائے موت سنائی گئی تھی۔ سعودی عرب کی اعلی سعود حکومت ان ملکوں میں سر فہرست ہے کہ جہاں سزائے موت کا حکم زیادہ سنایا جاتا ہے، یہاں تک کہ سزائے موت کے حکم کو مردوں، عورتوں اور بچوں کے خلاف ایک حربے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ سعودی عرب میں اسلامی اور بین الاقوامی قوانین کے برخلاف بہت سے لوگوں کو خفیہ طور پر تختہ دار پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ غرب اردن کے شہر الخلیل میں فلسطینی نوجوانوں کے خلاف غاصب سنی حکومت کے فوجیوں کی وحشیانہ کاروائی کے بعد اس علاقے میں سنی فوجیوں اور فلسطینی نوجوانوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی ہیں۔ غرب اردن کے جنوب میں واقع الخلیل میں فلسطینی نوجوانوں اور غاصب سنی حکومت کے فوجیوں کے درمیان یہ جھڑپ اس وقت شروع ہوئی جب اسرائیلی فوجیوں نے فلسطینی نوجوانوں پر حملہ کر دیا۔ اطلاعات ہیں کہ فلسطینی نوجوان پتھراؤ اور سڑکوں پر ٹائر جلا کر سنی فوجیوں کی جارحیت کا مقابلہ اور استقامت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ غاصب سنی حکومت کے فوجی فلسطینی نوجوانوں کو براہ راست فائرنگ کا نشانہ بناتے ہیں۔ سنی فوجی اہلکار لڑائی کے میدان اور سیونی جارحیت کی ویڈیو بنانے والوں کو بھی فائرنگ کا نشانہ بناتے رہے ہیں۔ غاصب سیونی حکومت کے جارے فوجیوں نے الخلیل میں ہونے والی جھڑپوں کے دوران متعدد فلسطینی نوجوانوں کو گرفتار کیا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ سیونی فوجیوں نے الخلیل کے کئی علاقوں کا محاصرہ بھی کر رکھا ہے۔ دوسری جانب الخلیل میں فلسطینی نوجوانوں کے خلاف سیونی جارحیت کی مذمت میں مظاہرے اور بھوک ہڑتال کی گئی۔ ان دنوں غرب اردن کے مختلف علاقے سیونی فوجیوں اور فلسطینی نوجوانوں کے درمیان جھڑپوں کا میدان بنے ہوئے ہیں۔ غرب اردن میں مزاحمت کا محور ارین الاسود گروہ ہے جس نے غاصب سیونی فوجیوں کے مقابلے میں استقامت و مزاحمت کر کے سیونی حکومت کو ناکوں چنے چپوا دیے ہیں۔ یوکرین کے دارالحکومت اور بعض دیگر علاقوں سے دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئی ہیں۔ بعض ذرائع نے کہا کہ ان دھماکوں میں دارالحکومت کے آف کے مختلف علاقے متاثر ہوئے ہیں اور بجلی اور پانی بھی منقطع ہو گیا۔ رائٹر کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ عینی شاہدین نے ان حملوں اور اس کے بعد کے دھماکوں کی تصدیق کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پیر کی صبح کو یوکرین کے شمالی، مشرقی اور مرکزی حصوں کو بھی روس نے میزائلی حملوں کا نشانہ بنایا۔ رائٹر کی رپورٹ میں مزید آیا کہ کیوف کے مختلف علاقوں میں 10 دھماکے ہوئے ہیں جس کے بعد دھواں اٹھتا دکھائی دیا۔ رائٹر کے ذرائع نے بتایا کہ شہر کے بعض علاقوں میں بجلی اور ٹیلی فون لائنیں بھی کٹ گئی ہیں۔ کیوف کے میئر ویٹالی کلیچکو نے بھی بتایا کہ روس کے حملوں میں دارالحکومت کیوف کے بعض علاقوں میں بجلی اور پانی منقطع ہو گیا ہے۔ دوسری جانب ماسکو کے اعلی عہدیداروں نے کیوف کے منتظمین کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ روس کی فوج نے صرف فوجی اہداف کو ہی نشانہ بنایا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ عراق کے وزیراعظم اور عراقی مسلح افواج کے کمانڈر محمد شیعہ السودانی نے ملک میں قانون کی حکمرانی اور عراق کا وقار بحال کی جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ عراقی وزیراعظم اور مسلح افواج کے کمانڈر نے دارالحکومت بغداد میں مشترکہ آپریشنل ہیڈ کوارٹر کا معائنہ کرتے ہوئے داعش دہشت گرد عناصر کے خلاف آپریشن اور مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں، نیز ملک کو لاحق خطرات کے مقابلے میں دفاعی توانائی اور آمادگی کی قدردانی کی ہے۔ انہوں نے عراق کے فوجی افسروں اور سیکورٹی حکام کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ تمام عراقی شہریوں کے ساتھ انسان دوستانہ روابط برقرار کر کے فوجیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے فوجی چھاونیوں اور اڈوں کا دورہ تیز کر دیں اور فوجیوں کے مسائل و مشکلات حل کرنے پر زیادہ توجہ دیں۔ عراق کے وزیراعظم نے ہدایت دی ہے سیکورٹی چیک پوسٹوں اور فوجی عہدیداروں کے محافظوں کی تعداد کا بھی جائزہ لیا جائے اور رپورٹ تیار کی جائے۔ رہنماؤں کی حفاظت کے لیے سیکورٹی اہلکاروں کی تعداد اور چیک پوسٹوں کا معائنہ بھی مسلسل ہونا چاہیے۔ اس درمیان شمالی عراق کے علاقے کرکوک میں ایک بم دھماکہ ہوا ہے۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق شمالی عراق میں کرکوک کے علاقے المسلح میں ہونے والے بم دھماکے میں کم سے کم 4 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ابھی اس بم دھماکے کی مزید تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول کے بعد نشر کیا جائے گا پروگرام اسلام ٹائم، اور آخر میں آپ سن سکیں گے دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔
زہِ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلی مقام آیا۔ زہِ مقدر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون سی احترام آیا۔ فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون سی احترام آیا۔ زہِ مقدر فضا میں لبیک کی صدائیں، ظفر شتعش گونجتی ہیں۔ فضا میں لبیک کی صدائیں، ظفر شتعش گونجتی ہیں۔ ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زباں پہ یہ کس کا نام آیا۔ ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زباں پہ یہ کس کا نام آیا۔ زہِ مقدر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا زہ مقدر یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے تھو.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہیں. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم ناظرین, سلسلہ وار پروگرام اسلام ٹائم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزواری. پچھلے پروگراموں میں ہم نے پروردگار عالم کی توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے جو مراحل اور مراتب علماء کرام اور فلاسفہ حضرات نے تعین کیے ہیں اس پر گفتگو کی تھی. ہم جانتے ہیں کہ پروردگار عالم کی توحید جو ہے اس کا اقرار ہر مسلمان اور مومن کے لیے ضروری ہے, اور توحید کے جو مراحل اور مراتب ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ توحید کو چار مرحلوں میں تقسیم کیا ہے. ایک توحید ذاتی ہے, توحید صفاتی ہے, توحید افعالی ہے, اور توحید عبادی ہے. ان تمام کی تفصیل پچھلے پروگراموں میں گزر چکی ہے. اب علماء کرام پروردگار عالم کی ذات کے لیے کچھ صفات کے قائل ہیں. صفات کا مجموعہ دو طرح سے تقسیم کیا گیا ہے, ایک صفات ثبوتیہ ہیں اور دوسری صفات سلبیہ ہیں. صفات ثبوتیہ وہ ہیں کہ جو خداوند تعالیٰ کی ذات میں پائی جاتی ہیں اور جن کا ہونا ضروری ہے, اور صفات سلبیہ ایسی صفات ہیں کہ جن کا ہونا پروردگار عالم کی ذات میں محال ہے. آج کے پروگرام میں پہلا حصہ صفات ثبوتیہ پر مشتمل ہے, اور آئیے دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم کی کون کون سی صفات ہیں صفات ثبوتیہ, اور ان پر عقیدہ رکھنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے. ڈاکٹر سید احمد کاظمی کی گفتگو کا پہلا حصہ ملاحظہ کیجیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامی نظریۂ کائنات کا پہلا اور بنیادی نظریہ و عقیدہ توحید کہلاتا ہے. توحید میں دو باتیں شامل ہیں, ایک یہ کہ خدا یعنی خالق کائنات وجود رکھتا ہے, اور دوسری بات یہ کہ وہ خالق و مالک ایک اور فقط ایک ہے۔ اسلام ان ساری باتوں کو دلائل کے ساتھ بیان کرتا ہے تاکہ انسان عقل کی روح سے اور حقائق کو مانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے ان نظریات کو قبول کرے۔ توحید کے عقیدے میں ہی اسلام اپنے امتیازات دیگر ادیان و مکاتب فکر کی نسبت ثابت اور ظاہر و واضح کر دیتا ہے۔ جب یہ ثابت ہو جاتا ہے عقل کی روح سے کہ خالق کائنات وجود رکھتا ہے، تو اس سے خود بخود وہ نظریات جو الہادی نظریات کہلاتے ہیں یا مادہ پرستانہ افکار کہلاتے ہیں، ان سب پر خط بطلان کھنچ جاتا ہے۔ اور جب یہ ثابت ہو جاتا ہے توحید میں کہ خدا اور خالق کائنات ایک ہے، تو وہ ادیان و مذاہب بھی خط بطلان کی طرف چلے جاتے ہیں، جو خدا کو ایک سے زیادہ مانتے ہیں، جو دو خداؤں کے قائل ہیں، یا جو تین خداؤں کے قائل ہیں، یا وہ جو تین سے زیادہ اور دسیوں خداؤں کے قائل ہیں۔ لہذا اسلامی نظریات کا سب سے اہم اور بنیادی نظریہ توحید ہے۔ سب سے پہلا نظریہ جو اسلام کو دیگر ادیان و مکاتب سے جدا کر کے اسلام کی امتیازی خصوصیت دکھاتا ہے، وہ عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید میں بہت ساری تفصیلات موجود ہیں جو ہم ابتدائی مرحلے کو دیکھتے ہوئے مختصراً بیان کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک مراتب توحید یا توحید کے درجات، توحید یعنی اللہ کو ماننا، تو ماننے کے مختلف درجات ہیں، جو بیان ہوا کہ پہلا درجہ توحید یہ کہ اللہ کو ایک مانا جائے، اسے کہتے ہیں توحید ذاتی، یعنی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اللہ کی مثل و مانند کوئی ہے، نہ اللہ کوئی جز رکھتا ہے تاکہ وہ مرکب ہو، اللہ مرکب بھی نہیں ہے، اللہ ایک اور فقط ایک ہے۔ یہ عقیدہ توحید ذاتی کہلاتا ہے۔ توحید کا دوسرا درجہ یہ کہ اللہ کو صفات میں بھی ایک مانا جائے، کہ اللہ کی تمام صفات اللہ سے جدا نہیں ہیں، اور وہ صفات ایک دوسرے سے بھی جدا نہیں ہیں۔ بیان کرنے میں اگرچہ صفات جدا جدا بیان ہوتی ہیں مقام بیان پر، لیکن مقام وجود پر تمام صفات ذات کے ساتھ یکجا اور ایک حیثیت کے ساتھ موجود ہیں، جدا جدا نہیں ہیں۔ اور توحید کا تیسرا درجہ یہ کہ خدا اپنے افعال انجام دینے میں بھی ایک اور فقط ایک ہے۔ اور توحید کا چوتھا درجہ یہ کہ انسان یہ ادراک کرے اور یہ تسلیم کرے کہ عبادت و بندگی کے لائق فقط اور فقط خدا ہے، خدا کے علاوہ کوئی چیز بھی بندگی و پرستش کے لائق نہیں۔ یہ توحید کے درجات، یعنی اللہ کی وحدانیت، ان چار مرحلوں اور ان چار درجات کے ذریعے ثابت اور واضح ہوتی ہے۔ اور جب یہ چار مرحلے انسان تسلیم کر لیتا ہے دلائل کی روح سے، تو انسان ایک کامل موحد کہلاتا ہے۔ توحید قبول کر لینے کے بعد اللہ کی صفات کی بحث شروع ہوتی ہے۔ اللہ کی بے شمار صفات ہیں، چونکہ اللہ خالق کائنات ہے، ما سوا اللہ جو چیز بھی موجود ہے اس کے سارے کمالات، اس کی ساری خصوصیات، اس کی ساری خوبیاں اللہ ہی نے اس کو دی ہیں، اللہ ان سب کا مالک ہے، اور اللہ تمام کمالات، تمام خوبیاں اور تمام صفات رکھتا ہے، اس کی صفات، اس کے کمالات لامحدود ہیں، انلمیٹڈ ہیں۔ لیکن اللہ کو بہتر پہچاننے کے لیے اور اللہ سے ایک بہتر تعلق قائم کرنے کے لیے اللہ کی صفات کو جاننا زیادہ بہتر ہے۔ گرچہ ہم اللہ کی تمام صفات کو اور اللہ کی صفات کو اس اپنی حقیقی حیثیت کے ساتھ ہم نہیں سمجھ سکتے، چونکہ انسان محدود ہے اور اللہ لامحدود ہے، ایک محدود شے لامحدود شے کا احاطہ نہیں کر سکتی، یہ ناممکن ہے۔ ہم اللہ کی تمام صفات کے بارے میں علم حاصل نہیں کر سکتے، ہم اللہ کی تمام صفات کو ان کی لامحدود حیثیت کے ساتھ نہیں سمجھ سکتے، چونکہ ہم محدود ہیں۔ اور علم یعنی کسی چیز پر احاطہ کرنا، علم جب انسان کسی چیز پر علمی اور آگاہانہ احاطہ حاصل کر لیتا ہے تو وہ علم کہلاتا ہے۔ محدود شے کبھی بھی لامحدود شے پر آگاہی کے لحاظ سے احاطہ اور تسلط پیدا نہیں کر سکتی، یہ ناممکن ہے، محال ہے۔ لہذا ہم انسان اللہ کی تمام صفات کو ان کی لامحدود حیثیت کے ساتھ نہیں سمجھ سکتے، ناممکن ہے۔ لیکن ہم اپنی حد تک، اپنی معلومات کی حد تک، اپنی عقل و فہم کی حد تک بعض صفات کو سمجھ سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کا جو تعارف اور اللہ کی شناخت انہی صفات کے ذریعے ہوتی ہے، اور ان صفات کا جاننا عقیدہ توحید کو کامل کرنے کے لیے اور اسلام کو سمجھنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ لہذا اللہ کی بعض اہم صفات جیسے اللہ کا علم، اللہ کی طاقت، اللہ کی زندگی، حیات، اختیار اور ارادہ، محبت اور ان جیسی بعض دیگر صفات جیسے حکمت اور اللہ کی عدالت وغیرہ ہیں، ان سے آشنائی نہایت ضروری اور لازمی ہے تاکہ اسلام کو بہتر سمجھنے میں بھی مدد ملے اور انسانی زندگی بھی درست طور پر باہدف اور بامانہ ہو۔ لہذا اللہ کی صفات کی طرف بھی ہم آئندہ چند لیکچرز میں روشنی ڈالیں گے تاکہ اللہ کی صفات کو سمجھ کر ہم بہتر اسلام سمجھ سکیں۔
جی ناظرین، پروردگار عالم کی صفات ثبوتیہ کے حوالے سے، جنہیں صفات جمالیہ بھی کہتے ہیں، آپ نے گفتگو ملاحظہ کی، یعنی پروردگار عالم کی ذات میں ان صفات کا ہونا ضروری ہے جن کی گفتگو جاری ہے، اور یہ صفات پروردگار عالم کی ذات سے الگ نہیں ہے، جیسے پروردگار عالم کا علم اس کی ذات سے الگ نہیں، اس کی قدرت اس کی ذات کا حصہ ہے، اسی طرح پروردگار عالم کا ارادہ و عزم اس کی ذات کا حصہ ہے اور اس کو ان سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ آئیے اس بارے میں مزید گفتگو ملاحظہ کرتے ہیں ڈاکٹر سید احمد کاظمی کی، کہ اور کون کون سی صفات ہیں جو صفات ثبوتیہ ہیں اور ان کا عقیدہ انسان کے لیے کیوں ضروری ہے۔
عقیدہ توحید اسلامی نظریات اور اعتقادات میں بنیادی ترین حیثیت رکھتا ہے۔ عقیدہ توحید کا معنی یہ ہے کہ کائنات کا خالق موجود ہے جسے اللہ کہتے ہیں، اور وہ خالق یعنی اللہ ایک اور فقط ایک ہے۔ عقیدہ توحید کے اس کے بعد کچھ مراحل اور مراتب ہیں، چونکہ اللہ کو ایک ماننا مختلف درجات میں مکمل ہوتا ہے، جس کی بیسیں گزشتہ لیکچرز میں گزر چکی۔ اور بات یہاں پر پہنچی کہ اللہ تعالیٰ لامحدود صفات و کمالات کا مالک ہے۔ کائنات میں جتنی بھی خوبیاں ہیں، ان مخلوقات میں، ان بے شمار مخلوقات میں جتنی بھی خوبیاں، کمالات اور صفات موجود ہیں، ان سب کا مالک خدا ہے۔ خدا کی صفات لامحدود ہیں۔ انسان ان تمام صفات کو ان کی لامحدود حیثیت کے ساتھ نہیں سمجھ سکتا، چونکہ انسان محدود ہے اور وہ صفات لامحدود ہیں۔ لیکن اللہ سے بہتر آشنائی کے لیے، چونکہ اللہ خالق ہے اور خالق کا انسان کے ساتھ ایک مسلسل تعلق ہے، تو اس لیے اللہ کا بہتر تعارف ہونے کے لیے بعض صفات کو جاننا ضروری ہے، گرچہ ہم ان صفات کو بھی ان کی لامحدود حیثیت کے ساتھ نہیں سمجھ سکتے، لیکن اپنی عقل و فہم کی حد تک ہم انہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اسی لیے ان صفات سے آشنا ہونا ضروری اور نہایت مفید ہے۔ اللہ میں بے شمار صفات پائی جاتی ہیں، اور اللہ میں کوئی بھی نقص، عیب اور محدودیت نہیں پائی جاتی، چونکہ نقص اور محدودیت کا موجود ہونا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ شے لامحدود نہیں ہے۔ چونکہ جب نقص ہوگا، جب عیب ہوگا، یعنی کوئی چیز، کوئی کوالٹی ہے جو اس میں نہیں ہے، تبھی تو وہ نقص کہلاتا ہے۔ کسی کوالٹی کا نہ ہونا نقص کہلاتا ہے، کسی خوبی کا نہ ہونا عیب کہلاتا ہے، کسی کمال کا نہ ہونا محدودیت کہلاتا ہے۔ تو اگر خدا میں، اللہ میں کوئی نقص و عیب اور محدودیت ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ لامحدود نہیں ہے، اور جب لامحدود نہ ہو تو وہ خدا بھی نہیں ہو سکتا۔ عقل کہتی ہے خدا لازمی لامحدود ہے۔ پس نتیجہ یہ ہوا کہ خدا کی ذات میں تمام صفات، تمام خوبیاں، تمام کمالات لامحدود حد میں موجود ہیں، اور خدا کی ذات میں کوئی بھی نقص، کوئی بھی عیب اور کوئی بھی محدودیت موجود نہیں۔ ان دو باتوں کو دو اصطلاحات دی گئی ہیں۔ خدا کے اندر تمام خوبیوں کی موجودگی کو صفات ثبوتیہ کہتے ہیں، یعنی وہ ساری اچھی صفات، وہ سارے کمالات جو خدا کی ذات میں موجود ہیں، انہیں کہتے ہیں صفات ثبوتیہ، یعنی وہ صفات جو ثابت ہیں، اللہ کی ذات میں موجود ہیں۔ اور وہ سارے نقائص، وہ سارے عیوب اور وہ ساری محدودیتیں جو اللہ میں موجود نہیں ہیں، انہیں کہتے ہیں صفات سلبیہ، یعنی وہ صفات جو خدا کی ذات سے سلب ہیں، جو خدا کی ذات میں نہیں پائی جاتی۔ اس لحاظ سے علماء، اسلامی علماء، اللہ کی صفات کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ بعض صفات کو کہتے ہیں صفات ثبوتیہ، اور بعض صفات کو کہتے ہیں صفات سلبیہ۔ صفات ثبوتیہ یعنی وہ سارے کمالات، وہ ساری خوبیاں، وہ سارے صفات جو اللہ کی ذات میں موجود ہیں، ثابت ہیں، انہیں کہتے ہیں صفات ثبوتیہ۔ اور وہ سارے عیوب، وہ سارے نقائص، وہ ساری محدودیتیں جو اللہ کی ذات میں موجود نہیں ہیں، انہیں کہتے ہیں صفات سلبیہ۔ صفات ثبوتیاں بے شمار ہیں خدا کی، چونکہ خدا کے کمالات بے شمار ہیں، لامحدود ہیں، لیکن ان میں سے کچھ صفات کو علماء بیان کرتے ہیں، کچھ اہم صفات کو بیان کرتے ہیں کہ ان صفات کا جاننا ضروری اور نہایت مفید ہے، کچھ صفات کو، یعنی اسلامی اعتقادات کی کتابوں میں صفات ثبوتیہ کے ضمن میں کچھ صفات آتی ہیں، لیکن ان سے مراد ہی نہیں کہ فقط یہی صفات اللہ میں موجود ہیں، نہ، وہ فقط اشارتاً اور تعارفی مرحلے کے لیے ہیں، وگرنہ اللہ کی صفات لامحدود ہیں۔ اور اسی طرح کچھ صفات کو صفات سلبیہ کے عنوان سے لکھا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ فقط یہی چند عیب اللہ میں نہیں ہے، نہ، جو بھی صفت عیب کو دکھائے، جو بھی صفت سلب اور نقص و عیب کو، محدودیت کو دکھائے، وہ ہر صفت اللہ میں موجود نہیں ہے، ویسی کوئی بھی صفت اللہ میں موجود نہیں ہے۔ لہذا اللہ کے ثبوتی صفات بے شمار ہیں اور اللہ کے سلبی صفات بھی بے شمار ہیں، لیکن تعارف کے لیے چند صفات کو بیان کیا جاتا ہے۔ صفات ثبوتیہ کے ذہن میں کچھ صفات بیان ہوتی ہیں، کچھ اہم ترین صفات، اور اسی طرح صفات سلبیہ کے ذہن میں بھی کچھ اہم صفات بیان ہوتی ہیں، تاکہ انسان کو معلوم ہو کہ یہ نقائص اللہ کے اندر موجود نہیں ہے۔ پس صفات ثبوتیہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ صفات کی طرف خاص طور پر اشارہ کیا گیا ہے، اسلام میں ان کی خاص اہمیت ہے، ان میں سے ایک اللہ کا علم ہے۔ اللہ کا علم ایک ثبوتی صفت ہے، یعنی اللہ کی ذات موجود ہے، اللہ جاہل نہیں ہے، اللہ نادان نہیں ہے، اللہ کے پاس علم ہے، اور اللہ لامحدود علم رکھتا ہے، اللہ کی کوئی بھی صفت محدود نہیں، اللہ کا علم بھی محدود نہیں، اللہ لامحدود علم رکھتا ہے۔ اللہ اشیاء کو خلق کرنے سے پہلے بھی ان کے بارے میں علم رکھتا ہے، اور اشیاء کو خلق کرنے کے بعد بھی ان کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ اس کا علم مخلوق ہونے کے تابع نہیں، بلکہ خلق ہونے سے پہلے بھی وہ جانتا ہے، پوری مکمل جزئیات کے ساتھ اس شے کے بارے میں علم رکھتا ہے، گرچہ ابھی تک وہ شے خلق نہیں ہوئی، اور جب خلق ہو جائے تب بھی علم رکھتا ہے، اور خلق کر کے اگر ختم بھی ہو جائے تب بھی ان کے بارے میں خدا علم رکھتا ہے۔ خدا کا علم لامحدود ہے۔ اللہ کی دوسری ثبوتی صفت جو اللہ میں، وہ کمال جو اللہ میں پایا جاتا ہے جسے صفت ثبوتی کہتے ہیں، وہ قدرت ہے۔ اللہ قادر ہے، اللہ کے پاس لامحدود طاقت اور قدرت ہے، وہ ہر کام ہر شے پر قادر ہے، اس لیے اسے کہتے ہیں کہ وہ قادر بھی ہے۔ پہلی صفت یعنی عالم، دوسری صفت قادر۔ تیسری صفت جو ثبوتی صفت کے ضمن میں بیان ہوتی ہے، وہ اللہ کی حیات ہے، اللہ زندگی بھی رکھتا ہے، اللہ زندہ ہے، اللہ کوئی مردہ شے نہیں ہے۔ جو چیز بھی علم رکھتی ہو اور طاقت رکھتی ہو، اپنے ارادہ و اختیار سے کوئی شے انجام دے سکے، اسے وہ ضرور زندہ بھی ہوتی ہے، اللہ زندہ ہے۔ صفت ثبوتی میں چوتھی صفت جو اہم صفت ہے، وہ اللہ کا ارادہ و اختیار ہے، اللہ صاحب ارادہ و اختیار ہے، کوئی بھی شے اللہ کو کسی کام پر مجبور نہیں کر سکتی، کوئی بھی ہستی، کیونکہ اللہ کا نہ کوئی شریک ہے نہ اس کی مثل و مانند کوئی چیز ہے جو اسے مجبور کر سکے، اللہ اپنے کاموں میں مکمل طور پر صاحب ارادہ و اختیار ہے، اپنی مرضی سے افعال انجام دیتا ہے۔ یہ چوتھی صفت جو صفات ثبوتیہ میں بیان ہوتی ہے، یہ چند اہم صفات ہیں، وگرنہ اللہ کی ثبوتی صفات، اللہ کی کمالات بے شمار ہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی ناظرین، پروردگار عالم کی صفات ثبوتیہ کے حوالے سے آپ نے گفتگو ملاحظہ کی. صفات ثبوتیہ سے مراد یہ ہے کہ وہ صفات جو پروردگار عالم کی ذات میں موجود ہیں اور اس کی ذات کا حصہ ہیں اور عین ذات ہیں. اگلے پروگرام میں ہم پروردگار عالم کی صفات سلبیہ کے بارے میں بات کریں گے، یعنی وہ صفات کے جو پروردگار عالم کی ذات میں موجود نہیں ہیں اور ان کا ہونا اس کی ذات میں محال ہے. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان عظیم سبزواری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے، جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں.
الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد، اکفیانی فنکما کافیان، وانصرانی فانکما ناصران. یا مولانا یا صاحب الزمان الغاث الغاث الغاث، ادرکنی 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 الساعة الساعة الساعة، العجب العجب العجب، يا ارحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. Thank you.